لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود السلام في نمبر سے فرمان مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حضور یہ بتا دیجئے کہ آپ کی پسندیدہ مجالس کون کون سی ہیں؟
اب ایک کو چھوڑو تو ایک کو بھولو، فضیلت کے اعتبار سے تو مجلس افتہ رہے گی، یہ علم جو ہے وہ سب پر فائق ہے، اور مفتی عام عالم سے زیادہ علم رکھتا ہے. مفتی وہ نہیں جس کے نام کے آگے مفتی لکھا جائے، عالم وہ نہیں جس کو درس نظامی کی سند حاصل ہو جائے، کیونکہ درس نظامی میں تو آج کل کوئی فیل ہوتا ہی نہیں، دور حدیث میں کوئی فیل ہوتا ہی نہیں، سب کو چڑھا دیا جاتا ہے آگے، تو سند سونپ دی جاتی ہے. حالاتے سے اگر اسے سند نہیں دو گے تو کوئی نہ کوئی مدرسہ اس کو ویلکم کر کے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اس کو سند دے دے گا، تو حالات پتلے ہیں آج کل. تو مفتی ہوتا وہ نام لکھنے سے نہیں ہوتا، وہ واقعی مفتی ہو جو شرعی اس کے تقاضے پورا کرتے ہو. تو الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام جو ہے وہ مجلس افتہ یہ فضیلت کے اعتبار سے سب پر فائق ہے، اور میری خود فقہی مسائل سے دلچسپی آج سے نہیں، یہ دلچسپی میری جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے. ایک بچپن میں لڑکپن، شاید پتہ نہیں بالغ بھی نہیں ہوا ہوں گا، میں نے ہماری مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ میں بہار شریعت دیکھی تھی. کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے نہ پڑھنا بھی زیادہ کوئی پلے نہیں پڑتا تھا مجھے، تو وہ امام صاحب نے بہار شریعت منگوائی، تو اس پہ لکھا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بہار شریعت اور صاحب بہار شریعت کون ہے، بس پہ لکھا تھا بہار شریعت، تو خوبصورت رنگین اس کا ٹائٹل، اور اندر لکھا تھا مسئلہ، پھر کچھ عبارت تھی، مسئلہ عبارت مسئلہ عبارت، تو میرے منہ میں پانی آ رہے تھے جیسی کتاب، مگر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بازار پہ مل سکتی ہے یہ، اتنا مجھے دلچسپی تھی مسئلہ سے. تو اس طرح پھر آگے جب عمر بڑھتی گئی یا گھٹتی گئی، حقیقت میں تو عمر گھٹتی ہے، موت کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے، تو میں نے بہار شریعت خریدنے میں کامیابی حاصل کی. پوری بہار شریعت صرف اس وقت اس کا ہدیہ تھا 28 روپے، میں نے الحمدللہ 28 روپے میں بہار شریعت خریدی، آپ میں سے کسی نے بھی شاید نہ خریدی ہو. اور یہ تو تھے الگ الگ اس کے حصے بہار شریعت کے، جو ایک پہلا حصہ 1 روپے کا ہوتا تھا، پہلا حصہ بہار شریعت کا ان دنوں چھٹ تک 1 روپے کا ملتا تھا وہ ریٹیل میں، اور دو جلدوں میں بہار شریعت ملتی تھی 32 روپے میں، اتنی موٹی جلد کی اس وقت اجرت تھی صرف 2 روپیہ، اس دور کی بات کر رہا ہوں، میں نے بہار شریعت لی، اس وقت صرف 17 حصے تھے، 3 حصے جو 20 یہ صدر الشریعہ نے وصیت کی تھی، وصیت ہم پڑھتے تھے ان دنوں کہ کاش میرا کوئی شاگرد یا میری اولاد میں سے کوئی اس کے 20 حصے پورے کر دے، اس وقت 20 نہیں تھے، 17 تھے. پھر بعض علماء نے ہمت کی حضرت کے شاگردوں نے اور اولاد نے، اور انہوں نے الحمدللہ 20 حصے پورے کر دیے، مگر ابھی 20 حصے مزید باقی ہیں اس کے. یہ تو تھے فقہی مسائل پر 20 حصے، انہوں نے یہ بھی اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں اسی طرح تصوف پر بھی لکھوں، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا. آخر عمر میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بینائی بھی چلی گئی، لکھتے 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 خدا کی قسم اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بالکل میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فقہی مسائل پر اردو میں کسی نے ایسی کتاب اب تک تو نہیں لکھی، اتنی ضخیم کتاب الحمدللہ. فتاوی رضویہ اس سے ضخیم تر ہے، انکار نہیں، فتاوی رضویہ فتاوی ہے، اور مسائل کو سلسلے وار لکھنا یہ ایک تصنیف ہے، سمجھ لو تالیف ہے، تصنیف ہے، فتح رضویہ کا اور انداز ہے، اس کا انداز اور ہے، اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم الحمدللہ. تو اس دور سے مجھے یہ شوق تھا. تو ان مانو کر مجلس افتاح الحمدللہ سب سے فائق ہے. تو یہ تو فضیلت کے اعتبار سے ہو گیا. اب رہا میری تنظیمی پسند، تو اس میں دو مجلس ہیں تنظیمی پسند. شورا تو اپنی مائی باپ ہے، یہ تو سب کو ڈیل کر رہی ہے. میں یہ ان کے ماتحت جو مجالس ہیں، افتاح بھی انہی کے ماتحت ہیں شورا کے انتظامی حوالے سے. تو باقی جو مجلس ہیں ان میں مجھے مدنی قافلہ مجلس اور مدنی انعامات مجلس، ان دونوں مجالس سے بہت زیادہ پیار ہے، کیونکہ یہ میری تنظیمی بقا کے ذرائع ہیں. مجلس قافلہ کے ذریعے پوری دنیا میں کام ممکن ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو یہ فیضان مدینہ کے مکتب میں آپ دو دو بجے تک روز بتیاں جلا کر بیٹھو گے اور اس کے پیسے چڑھاتے رہو گے تو کام دنیا بھر میں نہیں پھیلنے کا. آپ خود جب تک قافلوں میں سفر کرو گے نہیں اس وقت تک، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مدنی قافلہ مجلس جو ہے، یہ الحمدللہ دنیا بھر میں قافلے، پھر چلیے وہ بین الاقوامی امور کی مجلس کو بھی لے لیجئے، لیکن اصل قافلہ مجلس جو ہے نا یہ بنیاد ہے الحمدللہ. اور پھر یہ کہ مجھے اپنی اصلاح بھی کرنی، ان مانو کر یہ دونوں مجلسوں سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے. آپ بولو گے ابھی تو بولتا تھا کہ میری ذاتی مجلس تو تعویذات و مکتوبات ہے. تو ذاتی مجلس تعویذات و مکتوبات یہ میری مجبوری ہے، انڈر اسٹوڈنٹ ہے، یہ ایسا کام ہے کہ اس سے میں خلاصی پائی نہیں سکتا. دنیا بھر سے مکتوبات آتے ہی آتے ہیں، مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے، اور پتہ نہیں اتنی خوش فہمیاں لوگوں کو ہے، اٹھا اٹھا کر کینسر کے مریض تو نہ بھی انہیں تو ایسے سے اٹھا کے بےچارے لے آتے ہیں، اور جیسے آتے ہیں ویسے جاتے ہیں بےچارے. تو مجلس تعویذات اور مکتوبات سے مجھے اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار مجھے یوں سمجھ لو کہ قافلہ اور مدنی انعامات کی مجالس سے. دوسری مجالس دل تھوڑا نہ کریں، کوئی بیٹا زیادہ عزیز ہوتا ہے باپ کو، کوئی کم ہوتا ہے، پھر ان بچوں میں جو زیادہ سعادت مند ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو شرارتی ہوتا ہے اور کم عزیز ہوتا ہے. تو جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں وہ سعادت مند ہیں، جو مدنی قافلے سفر کرواتے ہیں وہ سعادت مند ہیں، جو مدنی انعامات پر زیادہ زیادہ عمل کرتے ہیں وہ میرے لحاظ سے زیادہ سعادت مند، دوسروں کو عمل کرواتے ہیں وہ زیادہ سعادت مند ہیں، جو ٹائٹ امامہ کرتے ہیں وہ شرارتی ہیں. ٹائٹ امامہ ان مانو کر میں کہتا ہوں کہ ویسے قافلوں میں سفر کرنا نہیں ہے، خالی کلف والا امامہ باندھ کر حسب ضرورت آ جانا ہے، خالی باتیں کرنی ہے اور دعوت اسلامی کا زیادہ کام نہیں کرنا بلکہ گپے مارنے. میں ایسے لوگوں کو عموماً ٹائٹ امامے والا کہتا ہوں، نعوذ باللہ، مطلب اس میں کوئی ان کی توہین مقصود نہیں، بس وہ سمجھو یہ بھی ایک پیار بھرا جملہ ہے. تو ٹائٹ امامے والوں کی بھی ہمارے یہاں کمی نہیں ہے. بہرحال عام لوگ جو بالکل ہی دعوت اسلامی میں نہیں آتے ان سے تو یہ غنیمت ہے، کچھ تو کچھ کر لیتے. ان کے امامے سے کم از کم چار آدمی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی دعوت اسلامی والا ہے. اور جو امامہ بالکل نہیں مانتے ان سے مجھے شکایت رہتی ہے کہ یہ بےچارے دعوت اسلامی کو مانتے ہیں، وقت پڑے تو شاید جان بھی یہ آگے بڑھ کے دے دیں گے، لیکن دعوت اسلامی کے نفعے میں نقصان پہنچا رہے ہیں. کسی علاقے میں کام زیادہ ہے یا کم ہے اس کی علامت آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ جو بالکل عوام الناس ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ زیادہ پتا نہیں ہوتا، وہ کب انہیں کبھی ملتے نا کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں دعوت اسلامی کا بہت کام ہے، وقت بہت امامے والے ہوتے ہیں، تو وہ امامے والوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہاں کام بہت ہے. اور جہاں اگرچہ کام ہوتا ہے امامے والے کام ہوتے ہیں وہاں کام اتنا نہیں ہے، دو تین آدمی امامہ باندھتے ہیں، کام ہی نہیں ہے وہاں آپ کا، حالانکہ وہاں بھی کام ہوتا ہے. تو امامے باندھنا یہ کام کی اب گویا پہچان بن گئی ہے. تو اس لیے جو دعوت اسلامی والا ہے اور اس کو کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو ہر وقت امامہ شریف باندھنا چاہیے. چلو آج نیت ہی کر لو کہ انشاءاللہ سارا دن امامہ باندھیں گے، اور ٹائٹ امامے والے نہیں رہیں گے بلکہ انشاءاللہ مدنی کاموں والا امامہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ، کہ امامے کے ساتھ ساتھ ہر مدنی کام کی طرف بھی ہمارا رجحان رہے گا انشاءاللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
يا سيدي بعض اسلام بھائی علاقوں میں مدنی کام میں مشغول ہیں تو بعض مجالس کے حوالے سے مدنی کام میں مصروف ہیں, ان میں سے تنظیمی اہمیت زیادہ کس کو حاصل ہے؟
مجلس کا کام روزانہ 8-12 گھنٹے ڈیوٹی دینا تو نہیں ہے, اب یہ علاقے کا کام چھوڑیں گے تبھی مجلس کا کام کر سکیں گے. مجلس کا کام بھی کرنا اور دعوت اسلامی کا کام بھی کرنا ہے. حقیقت تو یہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو جو کام استطاعت ہے اور تنظیمی طور پر اجازت ہے تو وہ سارے ہی کام ہر ایک نے کرنے. اب کوئی بولے میں تو مجلس کا رکن ہوں, میں درس میں کیوں بیٹھوں, تو درس میں بیٹھنا بھی تنظیمی کام ہے. وہ مجلس کا رکن بن گیا, وی آئی پی بن گیا, اور نگران ہے تو اجتماع میں بھی لیٹ آتا ہے, نگران ہے نا مجلس کا, تو اس کو کیا ضرورت ہے, تو بہت کچھ سیکھ چکا ہے, سیکھنے کی حاجت نہیں ہے. تو اب وہ چونکہ وی آئی پی ہے تو اس نے سب کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا, تو وہ الگ تھلگ اسکوٹر پر آ رہا ہے, اور جو بےچارے وہ دیوانے ہیں تو مدینہ کرتے ہوئے بس میں لد کر آ رہے ہیں, تو ایسا نگران اپنے کو اچھا بھی نہیں لگنا. میرا نگران تو وہ ہے کہ جو دیوانوں کے ساتھ بس میں اس حالت میں آئے کہ خود کھڑا ہو اور دیوانے بیٹھے ہوئے, اور تھک گیا تو زمین پر بیٹھ, سیٹ کی پیشکش قبول نہ کرے جب تک ضروری نہ ہو. تو اب مزہ آئے نا, شروع میں کام اس طرح ہوا ہے لیکن اکثریت شاید اس کی متحمل نہیں ہے اس انداز کی, اور یہ ترقی میں رکاوٹ بھی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس تحقیقات شرعیہ کے قیام کا کیا مقصد ہے؟
امت کو پیش آمدہ وہ مسائل جو جدید ہوں اور اس کے لیے صراحتن فقہ کی کتب میں وضاحت نظر نہ آتی ہو ہر ایک, تو جزئیات کی روشنی میں جدید مسائل کو حل کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین مجلس تحقیقات شرعیہ کو قائم کیا گیا. اب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ احرام میں خوشبو لگانا حرام ہے. اب جدید دور ہے, اس کے جدید تقاضوں کو دیکھا جائے اور خوشبو کی تعریف بھی معلوم کی جائے کہ خوشبو کسے کہتے ہیں اور کون سی خوشبو احرام میں لگانا حرام ہے. کیونکہ اگر آپ مطلقاً ہر خوشبو کو لیتے ہیں اس میں, مثال کے طور پر لیمو میں بھی خوشبو ہے, اب اگر کپڑے سے لیمو ٹچ ہو گیا اور لیمو کی خوشبو کپڑے میں آ گئی تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ اور تو کہہ دینا آخر یہاں مراد کون سی خوشبو. پھر اس دور میں مطواف کو شیمپو وغیرہ ڈال کر ایک محلول تیار کیا جاتا ہے جس کو آپ لوگ کمپاؤنڈ بولتے ہیں, کیا کہوں صفائی کی جاتی کہوں کیا کہوں, بہرحال آپ سمجھ گئے میرا مطلب. تو اس فرش پر وہ شیمپو اور خوشبودار وہ محلول ڈال کر وہ وائپر کے ذریعے اور یہ ترکیب بناتے ہیں لوگ, اور لاکھوں لاکھ حجاج و معتمرین جو محرم ہوتے ہیں ان کے پاؤں ان خوشبویات میں سن جاتے ہیں. تو اس طرح اگر اس کو خوشبو وہ خوشبو قرار دیا جائے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور جس پر کفارات مقرر کیے گئے کہ اتنی لگ گئی تو دم یعنی جانور ذبح کرنا پڑے گا, وہ بھی حدود حرم میں, خود کھا بھی نہیں سکتا وغیرہ شرائط کے ساتھ, اور اس سے اتنی لگی تو اس پر وہ صدقہ فطر یا اس کی رقم کفارے میں دی جائے گی وغیرہ. تو اب تو کوئی بھی محرم بچ نہیں سکتا, پورے پاؤں سن جاتے ہیں, نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں بھی خوشبو آتی تو پیشانی پر بھی لگ جاتی ہوگی, اب کیا کریں. اسی طرح محرم جس بھی ہوٹل میں جائیں عموماً خوشبودار صابن ہوتے ہیں یا خوشبودار پاؤڈر ہاتھ دھونے کے لیے رکھا ہوتا ہے, وہ بےچارے اس میں سے ہاتھ ڈالتے ہیں اس سے دھوتے ہیں. اب محرم یا محرمہ یعنی احرام والی حجن भी जब बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, वहां के पाउडर से सब के सब खुशबूदार होते हैं। बेखुशबू पाउडर मैंने नहीं सुना कि वह मिलता। तो ऐसी सूरत में तो उम्मत के लिए बड़ी आजमाइश है कि कोई हाजी और कोई मोतमीर इन खुशबू याद से बच ही नहीं सकता। तो खुद मुझे इसके तजरेबात हुए, मुझे तश्वीश हुई इसकी कि अब क्या किया जाए। अब चलो मैंने तो कोशिश की मालूमात की कि किस किस टाइम पर मताफ में वो महरूल उंडेल कर ये लोग अपने तौर पर जिसको सफाई कहते हैं वो काम करते हैं। तो भाई इसकी शिफ्टें जब बदली होती हैं तब ये एक फरीक धोकर जाता है और दूसरा आता है, इस तरह वो दिन में इतने इतने औकात ये धोते हैं। चलो मैंने मालूमात कर ली, हर हाजी के लिए ये मुमकिन नहीं कि मालूमात करे। मुझे पता चल गया ये खुशबूदार साबुन और पाउडर होता है, मैंने अपने आप को बचा लिया। मगर मैंने अपने आप को बचा लिया ये काफी नहीं है, इस उम्मत को भी तो बचाना है ना, लाखों मुसलमानों की भी तो रहनुमाई होनी चाहिए ना। तो ये मैंने मसाइल और इसके निकात जो मेरी समझ में आए और इस पर उमू में बलवा है, उमू में बलवा की हैसियत, और ये सारा हमने आपस में मिलकर गुफ्तगू की और निकात हमने लिखे, ये अपनी मजलिस से तहकीकात शरिया के सुपुर्द किया, अब इस पर मकाले लिखे जाए और इस मसले को हल किया जाए कि क्या वाकई करोड़ों मुसलमान गुनाहगार हैं, क्या इस पर तो कोई कफारे भी नहीं देता, कोई दम भी नहीं देता। तो ये जो भी हज करने जाता है फासिक बनकर पलटता है, जो उमरा करने जाता है वो फासिक बनकर आता है, तो बड़ा मसला हो गया। तो हज उमरा नामुमकिन जैसा हो गया, सब गुनाहगार हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने इसकी तहकीक की और तहकीक भी तहकीक अनीक अल्हम्दुलिल्लाह की मकाले लिखे इन्होंने, बड़े अच्छे अच्छे और उम्दा और मुहक्कीकाना अंदाज में हमारे नौजवान मुफ्तियान ने मकाले लिखे, फिर इनको बड़े उलमा की बारगाह में पेश किया, तस्दीकात हासिल की। मसलन हजरत मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी साहब रहमतुल्लाह ताला ने जो अपने यानी के पिछले दिनों जब ये हयात थे इनकी आखिरी उम्र में गालिबन पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती वो थे गालिबन, उन्होंने तस्दीक फरमा दी। दीगर भी अच्छे अच्छे उलमा और मुफ्तियान किराम ने इन नौजवानों की हौसला अफजाई की और मोहर तस्दीक सब्त की। इस पर मुतलकन खुशबू लगाना जायज नहीं है, इत्र लगाएगा हराम में तो नियत करने के बाद अगर खुशबू लगाई तो हराम है, उस पर जो भी कफारात आएंगे वो देने होंगे। कसदन लगाई तो साथ में तौबा भी करनी होगी। तो वो खुशबू किसको कहते हैं और कौन सी खुशबू एहराम में हराम है और कौन सी मुबाह है, ये सारी बहस उसमें की गई है। सबसे पहले मुझे ही इसके वो जहन में वो ख्याल आने शुरू हुए कि इस तरह तो पूरी उम्मत फंस रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इस मसले का एक इल्मी और शरई हल निकला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब।
या सय्यदी, एक निगरान पर अपने मातहत के बारे में क्या क्या हुकूक हैं, इस बारे में कुछ इरशाद फरमाइए।
निगरान होता है ना, वो एक तरह से इन सबका जिम्मेदार है और वो एक तरह से इनका राई है, लेकिन इन मानोकर वो इनका हकीम है कि इसके बारे में इनसे पूछगछ हो। जैसा कि हदीस पाक में मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बासफा है, तुम सब निगरान हो और तुम में से हर एक से उसके मातहत अफराद के बारे में पूछा जाएगा। निगरान से मुराद सिर्फ किसी मुल्क या शहर या मजहबी और समाजी और सियासी तंजीम का जिम्मेदार ही नहीं, बल्कि उमूमन हर शख्स किसी न किसी हवाले से निगरान होता है। मसलन मुराकिब यानी सुपरवाइजर अपने मातहत मजदूरों का, अफसर अपने क्लर्कों का, अमीर काफिला अपने काफिलों का, और दैनी निगरान अपने मातहत इस्लामी भाइयों का वगैरह वगैरह। ये ऐसे मामलात हैं कि इन निगरानियों से फरागत मुश्किल है। बिलफर्ज अगर कोई तंजीमी जिम्मेदारी से मुस्तफी हो भी जाए तब भी अगर शादी शुदा है तो अपने बाल बच्चों का निगरान है और इस निगरानी के लिए सब तड़पते हैं। अब वो अगर चाहे कि इनकी निगरानी से गुरु खलासी हो तो नहीं हो सकती, कि ये तो इसे शादी से पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल हर निगरान सख्त इम्तिहान से दो चार है, मगर हाँ जो इंसाफ करे उसके वारे नियारे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब
मदीना। मुर्शिद करीम, जो इस्लामी भाई बावजूद इस्तताअत آپ کے بیانات اور مدنی مذاکرات میں شرکت نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ارے فرض اور واجب نہیں ان کا شریک ہونا، لیکن مجھے ان پر یہ شعر تو پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے نا، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ میں پیار آئے. تو میری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب اس طرح شامل ہو سکتا ہوا کرے. اب دیکھیے قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ قربانی اگر ہے تو اس کو آپ بھی سمجھیں کہ جب کوئی اتنی قربانی دے کر مدنی مذاکرے کے لیے اور اتنا اپنا ذہن خرچ کرے، وقت خرچ کرے اور اتنا سستا بلکہ مفت میں آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملے اور آپ دامن چھڑا کے بھاگتے ہوں، تو کوئی آپ کا خیر خواہ تو اس کے دل کو صدمہ پہنچے گئے. تو اس طرح اپنے خیر خواہ کے دل کو صدمہ پہنچانا کیسا، یہ اپنے ضمیر سے سوال کریں. اسی طرح بیان کے لیے بھی ظاہر تیاری کرنی پڑتی ہے اور اچھا خاصا اس میں مغز کھپانا پڑتا آدمی کو، تو اتنی تیاری کر کے بیان کرے اور ایک تڑپ بھی ہو، ہر ایک سنے اور سب کی بس سب کو فائدہ پہنچے سب. اب اس میں آپ نہ سنو اور اجتماع میں بھی آخری وقت میں آؤ اور فارمولیٹی خالی پوری کرو یا آؤ تو ادھر ادھر گھومتے رہو تو دل تو جلے نا. میری جگہ پر آپ بھی ہوتے تو آپ کا دل جلتا، آپ تو کاٹ کھاتے جو نہ سنتا اس کو مارتے، میرا بھی دل جلتا ہے، مجھے بھی صدمہ ہوتا ہے. میری کیسٹیں نہیں سنتے تو بھی میرے کو صدمہ ہوتا ہے، بیان نہیں سنتے تو بھی صدمہ ہوتا ہے، مذاکرات نہیں سنتے تو بھی صدمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے صدمے اپنے دل پہ لے رہا ہوں اور کر بھی کیا سکتا ہوں، کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے تو ابال اپنا نکال لیتا ہوں، لیکن ابال نکالنے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. میری منزل تو یہ کہ آپ سنیں بس. الحمدللہ ایک تعداد ہے کہ جو روزانہ ایک کیسٹ سنتی ہے، روز کا ایک کیسٹ الحمدللہ سننے والوں کی ایک تعداد ہے. میرا اپنا ذاتی جذبہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر جاؤں، نام نہیں میرا کام بس قبول ہو جائے. نام چلو ہو بھی گیا تو نام میں تو بہت ساروں کے نام ہیں جن کو ان کے نام نے کوئی فائدہ نہیں دیا، شیطان کا بھی تو نام ہے نا، اس کو کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو فائدہ ہے کہ شیطان کی چلو پہچان ہو جائے. نمرود کا بھی نام ہے، فرعون کا بھی نام ہے، ابو جہل کا بھی نام ہے، ابو لہب کا بھی نام ہے. تو صرف نام ہونا وجہ فضیلت نہیں ہے، کام دیکھا جائے گا. کام اچھا ہے تو وجہ فضیلت ہے، کام برا ہے تو وجہ فضیحت ہے، فضیحت. تو اللہ کرے کہ ہمارے کام اچھے ہوں گے. اور نام کی تمعا دل سے جاتی رہے، شہرت کی خواہش میں بہت سو کو دبو دیا، اب بھی خواہش ہے لوگوں کو شہرت کی خواہش تو کم و بیش آج کل تو سبھی کو ہوتی ہے، کم و بیش سب کو ہوتا ہے کہ میری واہ واہ، سب اسکرین پر آنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ کسی طرح مائک پر آ جائیں، کسی طرح نمایاں جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بھی کچھ ہوں. کہیں منچ لگے گا تو اس پر چڑھنے کی ہر ایک کو تمنا ہوگی کہ میں منچ پہ جا کر بیٹھوں تاکہ سب لوگ دیکھیں مجھے. یہ ایک بس عجیب و غریب مرض ہے، اس کا بس کیا علاج کیا ہے. اللہ اس مرض سے ہر مسلمان کو محفوظ و معمون فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کتاب لکھے تو احیاء دین کی نیت کرے، اللہ کے دین کی خدمت کی نیت کرے، نام کی پرواہ نہ کرے. اور نام کی ضرورت صرف اس کو ہوتی ہے کہ جس کے نام سے کتاب چلتی ہے. سرکار اعلی حضرت کے نام کا نام ضروری ہے کہ ان کا نام ہوگا تو کتاب کی پہچان ہوگی، یہ مستند ہے. اسی طرح جو بھی ہمارے علماء جن کے نام ہیں ان کے ناموں کی ضرورت ہے تو ان کے نام ہوں بے شک. اور کئی ایسے غیر معروف لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں، تو چلو وہ تو نام اپنا ڈالتے ہیں، ان کو تو ہم منا ہی نہیں سکتے، مگر نام کے شوق نے اہتمام کو جنم دیا. آپ دیکھیں ہر کتاب پر لکھا ہوتا ہے اہتمام، با اہتمام بلا ضرورت خامہ کا نام ہوتا ہے، بس یہ مجھے تو یہ صرف شوق ہوتا ہے، یہ شوق ہے. اہتمام بھائی بھی اب ہو گئے، اہتمام بھی ہوتا ہے. میرا خیال اب ایک اور بھی نکلا ہے لقب، ایک کتاب پر ایک سے زیادہ نام ہوتا ہے، حسب فرمائش. اب حسب فرمائش کا لپڑا بھی ڈال دیا لوگوں نے کہ اس طرح بھی نام ہو جائے، کسی طرح نام ہو جائے. حالانکہ اہتمام بھائی جو ہیں وہ شاید کتاب پڑھتے نہیں ہوں گے اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. حتیٰ کہ ایک بار میں نے کتاب دیکھی جو دعوت اسلامی کے پہلے ہم ایک انجمن چلاتے تھے، جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی انجمن اشاعت اسلام، اس کے تحت ہم نے ایک کتاب چھاپی تھی. اس کے آخر میں ایک واقعہ سنیدن واقعہ کاتب نے سنایا تھا اپنا تجربہ ہمارے اسلام بھائی کو، اس نے مجھے بتایا اور میں نے اس کو اپنے قلم سے لکھا تھا، وہ واقعہ بھی اس کتاب میں موجود تھا۔ ایک چھاپنے والے نے کسی اہتمام بھائی کے نام کے ساتھ اس کو چھاپ بھی دیا، وہ اس کے بعد میرے ہاتھ میں آیا تو پتا چلا ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ تو میں نے لکھا ہے، لیکن دن دہاڑے مطلب لٹ رہا ہے کاروبار ہمارا۔ خیر میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، میں بات بولتا ہوں۔ اب میرے خیال میں جن کا بطور اہتمام نام لکھا ہوگا شخصیت کا نام تھا، ان کو پتا بھی نہیں ہوگا، اس طرح بس وہ نام ہوگا۔ اللہ اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری بہت بری بات ہے۔ اگر بنیت ریاکاری اہتمام اور حسب فرمائش آ رہا ہے تو یہ بہت برا ہے۔ میرے نام پر ٹھیک ہے، کتاب میں میرا نام بھی چھپتا ہے، آپ کو یہ وسوسہ آئے گا، لیکن میں نے بعض تحریریں میری عام ہوئی ہیں، میری تحریریں الحمدللہ اس میں میرا نام نہیں ہے، کسی کو شاید پتا بھی نہیں ہے کہ وہ میری تحریر ہے۔ مقصد اسلام کی خدمت ہے، نام کوئی ضروری نہیں ہے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔
الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں ہمارے امیل سنت کی اس طرح بکتی ہیں کہ لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ اس پر نام امیل سنت کا ہے، الحمدللہ محاورہ ہے نا کہ آنکھیں بند کر کے خرید لیتے ہیں۔
نام کا شوق تو اتنا ہے کہ کارڈ جو چھاپتے ہیں نا، نالے پاک کا کارڈ ہوا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ان کا کمال نہیں ہے، کارڈ تو ویسے اٹھا لیتے، اس میں بھی نام ہوتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں تو ان کے بھی باتوں کا نام ہوتے ہیں، جذبہ ہے نام، نام ہوا ہے، پھر بھی نام نہیں ہوتا بیچاروں کا، دیکھو تو صحیح۔ اور جو چھپتا اس کا نام ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور جو بالکل یعنی کہ اخباروں میں فوٹوئیں کھینچواتا ہے اور بالکل منہ دیکھتا ہے کہ میرے کو نام ان کا بھی نہیں ہوتا، گاس بھی نہیں ڈالتا، اللہ کی شان ہے۔ بتو عزو من تشاء و تو دل و من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
مدینہ، بعض اسلام بھائی وقت بھی بہت دیتے ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں، مگر ان کا انداز جارحانہ ہوتا ہے جس سے دیگر اسلامی بھائی بھی بزن ہوتے ہیں، ایسے اسلامی بھائیوں کی مجلس میں موجودگی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یہ وہی ہوں گے جو مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے ہوں گے، مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، بیچارے کام کا جذبہ ہوتا ہے، کام کرتے ہیں، تو ایسوں کو مدنی قافلوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، مدنی انعامات پر سنجیدگی سے غور کر کے بڑھانا چاہیے، کارڈ کی فارمولٹی پوری کر دی جمع کروانے کی، یہ نہیں، سو بڑھانا چاہیے اور عمل اپنا بڑھائے، اور اخلاقیات سے متعلق عنوانات کا مطالعہ کریں، احیاء العلوم پڑھیں، تو اس طرح جب مطالعہ کریں گے، ایسے لوگ بیان بھی نہیں سنتے ہوں گے، ذرا جب بیان سنیں تو فرق پڑتا آدمی میں، تو نہ بیان سنتے ہوں گے نہ مطالعہ کرتے ہوں گے، کام بالکل یعنی کہ کرتے ہوں گے مزدوروں کی طرح، لیکن ایسوں کے ذریعے واقعی لوگوں کی دل آزاریاں بہت ہوتی ہوں گی، گناہ کبیرہ بہت زیادہ ہوتے ہوں گے، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ میں ایک مستحب کام کرنے جا رہا ہوں اور نہ جانے کتنے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کر بیٹھتا ہوں، تو اس لیے ایسوں کو کام چھوڑ دینا یہ مطلب کمال نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کا عہد کر لینا، اور جب جب بد اخلاقی ہو گئی تو فوراً ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینی چاہیے، سب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، کھڑا ہو جائے، معافی مانگے، یار میں نے آپ کو ڈانٹ دیا مجھے معاف کر دیں، تو اس طرح جب سب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ اس کے باوجود اگر اصلاح نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے تو مستحب کام کی وجہ سے حرام کام ہو رہے ہیں، تو اس کو اپنے ضمیر کے مشورے سے ریزائن کر دینا چاہیے، ضمیر کے مشورے سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدین، بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ مجالس کی مدت مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟
اللہ اللہ، یہ تو میرا برسوں پرانا خیال خواہش تھی، کیونکہ تجربات بہت کچھ سکھاتے ہیں کہ جس کو نگران بنایا بس تو اب وہ نگران ایسا جمتا تھا، شروع میں جذبہ ہوتا آدمی کام کر رہا ہے راستہ سے جم جاتا ہے، اور اب اگر کسی خطا پر بھی اس کو معزول کیا گیا تو وہ اپنا اینٹی گروپ بنا لیتا، مسائل کھڑے کرتا. تو ایک بہت برسوں پہلے تڑپ تھی کہ کاش کو ایسی ترکیب بن جائے کہ جو بھی نگران ہو ذمہ دار ہو ان کی تبدیلی ہوتی رہے، تو نیا آئے گا نئے جذبے سے کام کرے گا اور اس کا ذہن بھی بنا رہے گا کہ میری تبدیلی اتنے عرصے کے بعد ہو جائے گی، تو اب اس کا قصور ہو یا نہ ہو، قصور پر بھی تبدیل کیا تو اب وہ فساد نہیں کرے گا، کہ وہ تو قانون ہے کہ تبدیل ہوتا رہے. تو یہ میری خواہش پوری نہیں ہوتی تھی، سجکا نہیں پڑتا تھا کہ کیسے ہو، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ مجالس کا سلسلہ ہوا اور اب یہ ممکن ہو گیا. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے تو تبدیلی میں بہرحال فائدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، حضور ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء کو مدنی کہا جاتا ہے، اور یہ عموماً اپنے ہی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی بھی ایسی ہی تعظیم کرنی چاہیے جیسے دیگر علماء کی جاتی ہے؟
ان کی تعظیم کیوں نہ کی جائے، ان کی تو دیکھا جائے تو زیادہ ہونی چاہیے، کہ جو بھی مطلب جتنا قریبی مراسم ہوتے ہیں اس کا دل میں زیادہ آدمی کے وقعات ہوتی ہے، قدر و منزلت ہوتی ہے، تو ان کی بھی تعظیم کی جائے. ہمارے یہاں جامعات میں مجبوراً نہیں پڑھتے جنرلی جو دیکھا گیا ہے، بلکہ شوق سے آ کر پڑھتے ہیں. دیگر دارالعلوموں میں شوق سے پڑھنے والوں کا میرا اندازہ ہے کہ ریشو کم ہوتا ہے، ورنہ وہ والد صاحب عالم ہوتے ہیں تو بیٹے کو بھی، وہ بیچارے ان کا بھی جذبہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے، تو وہ سختی کے ساتھ اس کو بھیجتے ہیں کہ یہ پڑھے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. بلکہ ماں باپ بعض اوقات خوش دلی سے اجازت نہیں دیتے، تب بھی کسی طرح ہی ماں باپ کو منع کرا کے پڑھتے اور عالم بنتے جذبے کے ساتھ، تو ان کے پاس ان مانو کر علم بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، تقوا بھی الحمدللہ کسی حد تک کئی علماء میں مل سکتا ہے. ان کی بھی تعظیم تو فرض ہے، جو بھی عالم ہے سنی عالم ہے عقیدے کی جس میں خرابی نہیں، تو بحیثیت عالم اس کی تعظیم فرض ہے، یہ ذہن میں رکھے گا. تعظیم صرف اٹھ کر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے کو نہیں کہتے، انہیں ان کی توہین نہ کی ہے کہ عالم دین کی بسبب علم دین توہین کرنا کفر ہے، یہ تعظیم کا اپوزٹ ہے، توہین تعظیم کا الٹ ہے، تعظیم کا اپوزٹ یعنی الٹ ضد یہ ہے توہین. تو عالم کی بسبب علم دین توہین یہ کفر ہے، ورنہ حرام ہے. یعنی عملی طور پر عالم اگر برا ہے تب بھی اس کی توہین نہیں کی جائے گی، لیکن عموماً ہمارے یہاں توہین جلاپے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اڑن کی وجہ سے، جلاپی کی وجہ سے. تو بہرحال یہ کہ اپنے نفس کی وجہ سے کسی عالم کی توہین نہیں کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا، کیا نگران مجلس اپنے محاتحت سے تحفہ وصول قبول کر سکتا ہے؟
اپنے ماتحت سے نگران تحفہ نہیں دے سکتا کہ یہ مذمہ تہمت ہے، مذمہ تہمت یعنی تہمت کی جگہ، اور تہمت کی جگہ سے بچنا یہاں واجب ہے، لے گا تو گناہگار ہوگا. مذمہ تہمت ان مانو کر کہ اگرچہ یہ رشوت نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے نگران کو رشوت دی، اور نگران کے بارے میں کہیں گے کہ نگران نے رشوت قبول کی، اگرچہ کوئی نہ کہے لیکن یہ مذمہ تہمت کی وجہ سے حرام ہے اس کا قبول کرنا. اس میں بھی صورتیں، اب مثال کے طور پر نگران بننے سے پہلے ہی تحفے کا آپس میں لین دین تھا, تو اب نگران بننے کے بعد بھی لے سکتا ہے, کوئی مضائقہ نہیں. یا اس کا قریبی عزیز ہے, جیسے کہ ماتحت جو ہے وہ اس کا ماموں بھی ہے نگران کا, ماموں نے بطور بھانجا اس کو تحفہ دے دیا, کوئی مضائقہ نہیں, پھر بھی اس میں ناجائز کی صورتیں نکلیں گی. مثلاً ماموں کی پیشی ہے علاقے میں, ماموں نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا یا کوئی خطا کی ہے, اور اب اسلامی بھائی اور آپس میں اختلافات ہو گئے, اب ماموں نے تحفہ پیش کیا, تو اب نگران نہیں لے سکتا, کیونکہ تحفہ آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ تحفے کے ذریعے اپنے بھانجے کو جو نگران ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے اور ماموں کے حق میں نرمی کرے فیصلے میں, تو اب نہیں لے گا. اس طرح خصوصی دعوت بھی, کہ ویسے نگران خصوصی دعوت اپنے عزیزوں کی کر سکے گا قبول, لیکن اگر کوئی پیشی ہوگی تو اب نہیں کر سکتا, اور دیگر ماتحتوں کی دعوت قبول نہیں کر سکتا. ہاں اگر پہلے سے ان میں آپس میں دعوت کا سلسلہ تھا خصوصی دعوت کا, تو اب قبول کر سکتا ہے. خصوصی اور عمومی دعوت کا فرق بھی سمجھ لیجئے. خصوصی دعوت اس دعوت کو کہیں گے کہ یہ جیسے آپ کو کسی نے خصوصی دعوت کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی کے لیے دعوت رکھے گی, آپ نہ آتے تو دعوت ہی نہ ہوتی, یہ خصوصی دعوت ہے. تو اس ایسی دعوت نگران جو ہے وہ اپنے ماتحت کی قبول نہیں کر سکتا, اگر پہلے سے رواج تھا تو قبول کر سکتا ہے. اب اس میں بھی اگر آئٹم یعنی کہ ڈشیں بڑھا دی اس نے تو قبول نہیں کر سکتا. اب ڈشوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس پہلے کے مقابلے میں پیسے زیادہ آ گئے, اس وجہ سے ڈشیں بڑھا رہا ہے تو قبول کر سکتا ہے. اگر اس لیے ڈشیں بڑھا رہا ہے کہ اب نگران بن گیا تو ڈشیں بڑھا دی, ورنہ کوئی پچھلی روٹین تھی تو نہیں کر سکتا. تو جو بڑھوتری ہے وہ قابل قبول یہاں نہ رہے گی. اس لیے بہت اس میں باریک بینی کی ضرورت ہے, کافی اس میں غور و خوض کرنا پڑے گا. اب ایسا تحفہ دیا کہ جو معمولی ہے, قیمتاً معمولی ہے, عظمت میں بہت بڑا سی, مثال کے طور پر کسی کو ایک روپے والا, نگران کو ماتحت نے ایک روپے والا نالے پاک کا کارڈ پیش کیا, عظمت تو اس کی اربوں کھربوں روپے سے بھی بڑی ہے عظمت, لیکن دنیاوی قیمت اس کی کم ہے, تو کارڈ قبول کرنے میں مضائقہ نہیں ہے. دو روپے والی بال پین پیش کر دی تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سونے کی نالے پاک یا چاندی کی نالے پاک یا اسٹیل کی بنی ہوئی نالے پاک قیمتی پیش کی فریم بنی ہوئی تو قبول نہ کرے کہ اب یہ بڑی ہے, اور اس پر نظر کھینچے گی کہ یہ دیکھ رشوت لے رہا. اسی طرح رسالہ پیش کر دیا نگران کو, بلکہ 100 رسالے کی تھپی پیش کر دی, تب بھی لے سکتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ عرف ہے کہ زیادہ رسالے دیے جاتے ہیں ذمہ داروں کو, کہ تقسیم کرے گا. کیسیٹیں پیش کر دی, مطلب کیسیٹیں قیمتی ہے, لیکن یہ مزید تہمت نہیں, اس پر کوئی تہمت نہیں لگائے گا کہ رشوت دی, یہ تو ہمارے یہاں تقسیم کرنے کا رواج ہے. تو کیسا تحفہ دیا یہ بھی دیکھا جائے گا. عام طور پر جو تحفہ جیسے اچھے والا عطر پیش کر دیا, 8 کی ڈبیا دے دی خشک امبر کے نام پر, وہ قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. اور اگر اود کی شیشی دی یا انڈین دربار یا اس طرح کا کوئی یعنی قیمتی عطر پیش کیا تو قبول نہ کرے کہ یہ مزید تہمت ہے. پر عافیت تو اسی میں ہے کہ نگران تحفہ قبول ہی نہ کرے, کہ نفس جو ہے نا یہ نفس رہنمائی کرے گا کہ یار یہ تو قیمت کم ہے, یا کوئی دیکھ نہیں رہا, یا کون تہمت لگا کر دیکھے یا نہ دیکھے, یہ اصول بن گیا کہ مزید نہ تہمت ہے تو نہ لے. تو مزہ تو اسی میں کہ تحفہ دے ہی نہیں, اس کا پانی بھی نہ پیے اپنے ماتحت کا, تو ہی وہ بچ سکے گا, ورنہ بچ نہیں سکے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیب کی ضرورت, یعنی سیب کی خواہش, کہیں آپ دورے پر تھے تو ایک گاؤں میں آپ پہنچے, تو وہاں کچھ لڑکے جو ہیں وہ اتفاق سے سیب کا تشت یا ٹوکرا لیے منتظر تھے, اور انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیب پیش کیے, کسی نے بھجوائے تھے, یہ سیب قبول نہیں فرمایا. کسی نے عرض کیا جو ساتھ تھے کہ حضور یہ بیچارے اتنی محبت سے لائے, آپ ان کا تحفہ قبول فرما لیتے, کیا تحفہ قبول کرنا، میں اپنا خلاصے کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا تحفہ قبول کرنا سنت نہیں؟ صحابہ کرام کیا تحفے قبول نہیں کیا کرتے تھے؟ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، حالانکہ یہ بھی ان کی بھی خلافت خلافت راشدہ کہی جاتی ہے، اسلام کے سب سے پہلے مجدد تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے بہت قریب ہوئے، تابعی تھے، تو کیا صحابہ کرام نے تحفے قبول نہیں کیے؟ یہ آپ کی خدمت کیا گیا، تو جو کچھ فرمایا وہ گرے سے باندھ لینا ہمارے نگران، تو سارے مسائل شاد حل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ہاں واقعی انہوں نے قبول کیے اور وہ تحفے ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ قبول کر لیا کرتے تھے، لیکن اب تحفے کہاں ہیں؟ اب تو رشوتیں، کہ ہم کو لوگ کائے کو دیتے ہیں، دیکھیں ہم ان پر نرمی کریں، کام نکلوانے کے لیے دیتے ہیں.
تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا روٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو منا کر فوراً کسی مجلس میں شامل کر لینا مناسب ہے؟
موقع کی مناسبت سے ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کی کوالٹی اور اس کی ناراضگی شر پہنچانے والی نہیں تھی، غلط فہمی تھی یا کوئی بات عارضی طور پر ناگوار گزر گئی تھی جس کی وجہ سے یہ روٹ گیا تھا، تو منع کر مجلس کا نگران بھی بنا دیں تو کیا رہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد.
رہنمائی فرما دیجئے، وہ مجالس جو کہ مراکز دعوت اسلامی، ہفتہ وار اجتماع، بین الاقوامی اجتماع، صوبائی اجتماعات، بستوں وغیرہ پر حفاظتی امور کی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کے اراکین کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟
ظاہر ہے وہ بھی شریعت کے دائرے سے ہٹ کر نہیں ہے، ان کو بھی مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا ہوگا، نرمی انہیں بھی اپنانی ہوگی، پیک کرے حسن اخلاق ان کو بھی بننا ہوگا، ورنہ ان کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہوگی اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام سرزد ہوتا ہوگا، دعوت اسلامی سے بھی لوگ بددن ہوتے ہوگا کہ دیکھو کیسے آدمیوں کو انہوں نے کھڑا کر دیا، کہ اس نے میرے کو یوں دھکا مارا اور یوں جھاڑا اور مجھے گالی نکالی اور مجھے تھپڑ مارا، یہ داداگیری کریں گے تو آخرت میں استحقاق ہے پکڑے جانے کا، ان کو بھی نرمی کرنی چاہیے. دعوت اسلامی کا باغ اتنی کوششوں سے سجایا گیا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بہت پیار سے محبت سے، اب پیار سے محبت سے انہوں نے اپنا کام کیا پھر بھی اگلا اگر غصے میں آ گیا تو یہ اس کا قصور ہے، اس نے یہ موذی نہ بنا ایزا دے کر بلکہ وہ متعزی بنا، اس نے ایزا اپنے اوپر خامہ کا اوڑھ لی، عزت نفس بازوں کا خامہ کا مجرو ہوتی ہے. مثلا کوئی سیکورٹی کے گیٹ سے ہٹ کر نکلنے لگا الگ اور اس کو ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ اس گیٹ سے اندر تشریف لے جائیں، اب اس کو ناگوار گزرا تو اس کا قصور ہے، اب یہ کہنے والا کہ آپ اس میں سے گزر جائیے یہ گناہگار نہیں ہے، نرمی سے نرمی جگہ، اگر کہا بھی اندھا ہے دیکھتا نہیں ادھر سے گزر تو گناہگار ہوگا، کہ اس نے تذلیل کی، یہ ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹا تب بھی ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاری ہوگی، اپنی طرف سے دل آزاری کرنے والا کو فیل یا انداز یا قول نہ ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد.
حضور آپ کے ملفوظات سن کر تو یہ ذہن بنتا ہے کہ اب غصہ اور چڑچڑا پن سے کام نہیں لیں گے، مگر جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو غصے پر قابو نہیں رہ پاتا، برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرمائے.
غصے کا علاج تحریر بیان مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے یا کیسٹ حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے سنیے، میں اسی لیے ذہن تو آپ کو دیتا رہتا ہوں، روز کا ایک کیسٹ سنیے تو ریپیٹ ہوتا رہے گا، لاکھوں کیسٹ تو ہے نہیں، باری آتی رہے گی اس کی بھی، اور روز کا ایک رسالہ بھی پڑھا کیجئے، اخبار میں پتہ نہیں گھنٹہ یا گھنٹوں لگے رہتے ہوں گے اور رسالے کو شاید 12 منٹ یا کسی میں 25 منٹ لگ جاتے ہوں گے پڑھنے میں، کیسٹ صرف 1 گھنٹے کا ہوتا ہوگا، کوئی کوئی 92 منٹ میں سے 2 منٹ کم کا ہوتا ہوگا، تو آپ روز کے ایک کیسٹ اور روز کا ایک رسالہ پڑھنے کا ذہن بنائیں اور غصے کا علاج کیا کریں، اپنے آپ پر کوئی سزا مسلط فرمائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، غصے کی عادت نکالنے کی کوشش کریں۔ اب آپ بولے مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، جیسے جو غصے والا ہوتا ہے اس کو بعض لوگ نام بھی اس کا جلالی ڈال دیتے ہیں کہ جلالی بہت ہے جلالی بہت ہے، تو نفسیاتی طور پر بھی وہ غصے والا بن جاتا ہے، یا اس کو غصہ بہت آتا ہے یا خود بولتا رہتا ہے میرا غصہ بہت خراب ہے، تو ایسا بےچارہ نفسیاتی طور پر بھی غصیلہ ہو جاتا ہے۔ تو ذہن بنانا چاہیے کہ اب میرا غصہ کم ہو گیا، پہلے آتا تھا اب دعوت اسلامی کی برکت سے کم ہو گیا، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ کئی آپ کو خر دماغ ملیں گے، پہلے کے خر دماغ جنہوں نے معاذ اللہ قتل تک کر دیے ہوں گے یا ڈکیتیاں کرتے ہوں گے، آج وہ دعوت اسلامی کے مبلک بنے ہوں گے، تو نرمی آئی جبھی تو بنے نا مبلک، باقی اگر وہ خر دماغ ہوتے تو یہاں بھی فائرنگیں کرتے ہوتے دعوت اسلامی میں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو پتا ہے کہ پورا امن ہے، اس لیے کوشش فرمائیں کہ غصے پر قابو آتا رہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد